محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس مہینے کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے 12 کے 12 مہینے پیدا فرمائے، لیکن خاص خاص مہینوں یا دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصی فضیلت سے نوازا. ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں. یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو پے در پے آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ، ایک محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا. اگرچہ رمضان المبارک کا مہینہ ان سب سے افضل ہے، لیکن ان 4 مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت چلی آتی، اور چونکہ مکہ مکرمہ کے اور عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، باوجود اپنی بت پرستی کے، باوجود شرک کے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنا مقتدا مانتے تھے، اگرچہ ان کی تعلیمات سے بہت برگشتہ ہو گئے تھے، لیکن بحثت مجموع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو اپنا مقتدا مانتے تھے. اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہیواری سے پہلے بھی جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کو مقدس سمجھتے تھے. رمضان کا جو تقدس ہے، رمضان کی جو برکات ہیں، وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد لوگوں پر واضح ہوئی، لیکن ان 4 مہینوں کا تقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت چلا آتا تھا، اور جاہلیت کے لوگ ہر وقت لڑائی بھیڑائی میں لگے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہتے تھے، لیکن جب یہ مہینے آتے تو اس بات کو ما تسلیم کرتے تھے کہ یہ مقدس مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی. اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 4 مہینوں کو اس لحاظ سے حرمت والا قرار دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی حرمت چلی آتی ہے، اور اس میں جنگ اور جدال کو بھی منع فرمایا گیا ہے. اور قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ تم کافروں سے بھی ان 4 مہینوں کے اندر جہاد نہ کرو، قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، الا یہ کہ وہ خود تم پر حملہ آور ہو جائیں، مجبوری ہے پھر دفاع کرنے کے لیے اپنا مدافعت کرنی پڑے گی، لیکن قتال ان دنوں میں جائز نہیں. یہ 4 مہینے میں سے جو جیسے میں نے عرض کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اب محرم کا مہینہ آیا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات الگ الگ بھی ہیں. محرم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے کسی بھی دن جب بھی آدمی کو موقع ملے روزہ رکھے تو بڑی فضیلت کا عمل ہے. اور خاص طور سے عاشورہ کا روزے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ عمل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ، یہ اس میں نفلی روزے، یہ خاص فضیلت رکھتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن محرم کے روزے میں مہینے میں روزہ رکھنے کا کی زیادہ فضیلت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو ایک حکم تو محرم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لڑائی بڑائی منع ہے، اس میں ایک یہ کہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. کسی بھی خاص طور سے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن, اس کی سارے محرم کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عاشورہ کا ہے یعنی 10 محرم کا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. مشہور واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا, آگے آ کر سمندر آ گیا تو نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا, آگے سمندر حائل ہو گیا. تو قرآن کریم میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون, ہم تو دھر لیے گئے اب, یعنی اب آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, تو اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, انما یا ربی سیہدین, یاد رکھو میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس سمندر پر ماریے, تو سمندر پر جب مارا تو 12 راستے سمندر کے اندر ہو گئے. 12 راستے کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, تو ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ دونوں طرف. قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا کہ ہر طرف پانی جو ہے پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو, کالطود العظیم, ہم ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے وہ دیوار کھڑی ہو گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا. جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بن گئے تو اسے سوچا کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں, وہ بھی داخل ہوا, لیکن جب 20 سمندر کے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ وہ مل جائے, تو وہ غرق ہو گیا. یہ واقعہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا, تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں. ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے, لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو, لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں. چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا, صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی, اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا, اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمے. چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی, اب وہ فرض نہیں رہا. البتہ اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے, نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے, مستحب ہو گیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا گیا, جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا. تو اس طرح اس روزے کی فضیلت اب بھی برقرار ہے, باوجود کہ فرض نہیں ہے لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے. البتہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی سی یہ ترمیم فرمائی کہ یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو, چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو 9 और 10 मिलाकर रखो, चाहे 11 तारीख का मिला लो, 10 और 11 मिलाकर रखो, ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? वजह उसकी ये बयान फरमाई गई कि यहूदी जो हैं वो आशूरा के दिन रोजा रखते हैं। अगर मुसलमान भी सिर्फ आशूरा के दिन रोजा रखेंगे तो यहूदियों के साथ मुशाबहत पैदा हो जाएगी। उस मुशाबहत से बचने के लिए ये तलकीन फरमाई कि या 9 को भी साथ मिलाओ या 11 को भी साथ मिलाओ, दोनों को मिलाकर रखो। इससे यह भी अंदाजा किया जा सकता है कि नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत ये कितनी नागवार थी। हालांकि मुशाबहत यहां किसी बुरी चीज में नहीं हो रही थी, रोजा रखने में हो रही थी, एक इबादत के काम में हो रही थी, लेकिन उस मुशाबहत को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया कि इस मुशाबहत को भी खत्म करो, इसके साथ कोई रोजा मिलाकर रखो ताकि उनके साथ मुशाबहत ना हो। इससे आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब नेक काम के में इबादत में भी उनके साथ मुशाबहत को नापसंद किया गया, तो जो ऐसे काम है जो जिनका कोई ताल्लुक नेकी और इबादत से नहीं है, उसमें अगर कोई मुशाबहत इख्तियार करे तो कितना बुरा होगा। अफसोस है कि आज हम लोगों ने दीन के इस अहम हुक्म को बड़ा फरामोश किया हुआ है। अपने लिबास में, अपने पोशाक में, अपनी चाल ढाल में, अपने तरीकेकार में हम लोगों ने गैर मुस्लिमों की शबाहत इख्तियार करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा यह है कि पहले तो ये हुआ करता था कि आप कहीं भी चले जाएं, मुसलमान दूर से नजर आता था, ये मुसलमान है, उसका लिबास, उसका हुलिया, उसका सर से लेकर पांव तक, उसका अंदाजे रहन सहन वो बतला देता ये मुसलमान है। आज क्योंकि मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की रविश इख्तियार कर ली, उनका जैसा लिबास पहनना शुरू कर दिया, उन जैसा तरीका इख्तियार करना शुरू कर दिया, अपने चेहरे उनके मुताबिक बना लिए, तो उसका नतीजा यह है कि पहचानना मुश्किल होता है कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। खासतौर से ऐसे इलाकों में जहां जो अल्लाह बचाए जो दीन के पाबंद लोग नहीं है, वहां इलाकों में जाए, मजलिसों में जाए, कॉन्फ्रेंसों में जाए, पता लगाना मुश्किल है कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह वाज़े इम्तियाज कायम करना चाहते थे कि मुसलमानों को देखकर पता लगाया जा सके कि ये मुसलमान है, इसलिए आपने इस मुशाबहत को नापसंद फरमाया। लिहाजा फुकहाए किराम ने फरमाया है कि तन्हा रोजा रखना आशूरा का इसमें मकरूह तंजीही है, यानी गुनाह तो नहीं है लेकिन इससे बचना बेहतर है। और बचने का तरीका यही है कि या तो 9 का रोजा साथ मिलाएं या 11 का मिलाएं। और इससे जो अजीम उसूल निकल रहा है वो हर मुसलमान को समझना चाहिए कि ये मुशाबहत का तरीका को जो हम इख्तियार किए हुए हैं हर चीज के अंदर, इसको खुदा के लिए छोड़े, मुशाबहत पैदा करें नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुशाबहत पैदा करें आपके सहाबे किराम के साथ, तो मालूम हो कि ये मुसलमान है, वाकई के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, आपके सहाबे किराम की मोहब्बत है। लेकिन दूसरों का तरीका इख्तियार करके मुशाबहत पैदा करना, अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे महफूज रखे। तो ये दूसरा हुक्म है आशूरा के सिलसिले में। तीसरी बात जो बाज रिवायतों में आती है वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन इस बात को बरकत का सबब करार दिया कि आदमी उस दिन अपने अहल आयाल के खाने पीने में वसात से काम ले। एक हदीस में ये अल्फाज आते हैं कि अगर कोई शख्स आशूरा के दिन अपने आयाल यानी अपने घर वालों के साथ कोई कुशादगी का वसात का मामला करता है, उनके रिज्क में आम दिनों से कुछ बेहतर खाना उनके लिए तैयार करता है, आम दिनों से कुछ ज्यादा उनके लिए फरावानी करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए बरकत पैदा फरमाएंगे। ये अल्फाज है, उसके रिज्क में बरकत हो। यह हदीस अगरचे बहुत ज्यादा मुस्तनद नहीं है और सनद के एतबार से बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ भी करार दिया है, लेकिन बहुत से मुहद्दिसीन इसको कहते हैं कि काबिल कबूल है। इस वास्ते मुसलमानों के यहाँ एक ये طریقہ چلا آتا ہے اور اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر کے کھانے پینے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ وسعت اختیار کرے. یہ اپنی جگہ مسلمانوں کا تعامل بھی اس پر چلا آیا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے, یا ایسا سمجھنا کہ اس کے بغیر محرم ہی نہ ہوا, تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے تو انشاءاللہ امید برکت ہوگی اس کے لیے. لیکن اس یہ جو کہا گیا کہ رزق میں کچھ وسعت اختیار کرے, اس کے لیے کسی خاص کھانے کی تعین نہیں ہے کہ فلاں کھانا پکایا جائے, کھچڑا بگ ضرور پکایا جائے مثلا, تو اس کی کوئی تعین نہیں ہے. اس کو اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا. اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے کھچڑا بنانا, تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی, الٹا گناہ ہو جائے گی. ہاں کوئی شخص ویسے ہی کہ سنت سمجھے بغیر اگر کوئی پکا لیا کسی نے تو کوئی گناہ بھی نہیں, لیکن اس کو سنت سمجھنا, چونکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم اور کھچڑا یہ لازم و ملزوم ہے, اگر کھچڑا نہ پکا تو محرم عاشورہ ہی نہ ہوا, تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اس لیے اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. یہ ہے چند احکام جو محرم سے متعلق ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں, اور باقی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں جن کا کسی حدیث سے قرآن سے کہیں ثبوت نہیں. مثلا لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے, یا قیامت اس دن آئے گی. اس قسم کے جو باتیں ہیں ان کا کہیں قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں آیا. جتنا ثبوت ہے میں نے عرض کر دیا. تاریخی اگر واقعہ کوئی اس سے وابستہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا. ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عاشورہ کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا ہی المناک واقعہ ہے ہماری تاریخ کا, لیکن عاشورہ کی حرمت اس کی وجہ سے نہیں. حرمت تو میں نے آج کیا پہلے سے چلی آ رہی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے, بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمائی عاشورہ کے دن, تو یہ ان کی فضیلت ہے, لیکن اس کی وجہ سے محرم کے اندر کوئی فضیلت عائد نہیں ہوتی. اور بے شک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہماری تاریخ کا المناک واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ کے جگر گوشہ, وہ اس طرح شہید ہوئے مظلومانہ انداز میں, تو یہ ایک بہت ہی بڑا کرمناک اور المناک واقعہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے, کسی کی بھی وفات ہو, کسی کی بھی شہادت ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس موقع پر ماتم کرنا, گریبان چاک کرنا, اپنے گالوں کی پٹائی کرنا, اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کامل ابن اسیر و تاریخ کی مشہور کتاب ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ, اپنی شہادت سے دو روز پہلے یا تین روز پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وصیت کی کہ بہن, انہیں یہ الفاظ, میری پیاری بہن, یہ الفاظ ہے, میری پیاری بہن, اگر میں ہلاک ہو گیا, اگر میں شہید ہو گیا, تو میرے اوپر نہ گریبان چاک کرنا, نہ اپنے گالوں کو مارنا, اور نہ اپنے کپڑے پھاڑنا. یہ وصیت فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اس قسم کی جو کارروائیاں کی جا رہی ہے, کی جاتی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے, اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ بات مناسب اور نصیحت کے انداز میں ان لوگوں سے کہہ دینی چاہیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی بات حق طریقے سے, حق نیت سے, اور نصیحت کے انداز میں, شفقت اور محبت کے انداز میں پہنچا دے اس شخص کو جو غلط راستے پر ہے. لیکن پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کو اختیار کرتا ہے. انسان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ زبردستی دوسرے کو اپنی بات منوائے, قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی, نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے فرمایا, لستا علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر. نصیحت ضرور کرتے رہیے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, لستا علیہم بمسیطر, لیکن آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی ان کو ہدایت کے راستے پر لائے. جب کافروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے, تو اگر کوئی غلط راستے پر ہے مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والے, ان کو بھی محبت پیار سے بے شک سمجھا دو, لیکن کوئی آدمی داروغہ نہیں بنایا گیا کہ زبردستی اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم میری بات مانو اور اپنی بات چھوڑو. لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے عقیدے کی طرف زبردستی کھینچے, اور اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ بچائے لڑائی کے اوپر بھی آمادہ ہو جائیں, مارنے پیٹنے پر بھی آمادہ ہو جائیں. اور اسی کی وجہ سے افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل و غارت گری کا بھی بازار, خاص طور سے محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر لوگ سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور ایک دوسرے کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا کہ کافر لوگ بھی لڑائی اگر ہو رہی ہوتی تھی محرم کا مہینہ کے اندر لڑائی ان کے نزدیک بھی حرام تھی. کافر لوگ وہ لڑائی کو اور کچھ تو خون کو, خون ریزی کو ناجائز سمجھتے تھے. اب اگر مسلمان اس محرم کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹے, ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوں, یہ بڑا زبردست عیب ہے جو اس قوم کے اوپر لگ رہا ہے. اس سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. بات حق بات کہنا ہر مسلمان کا حق ہے, اور وہ دوسرے تک حق بات پہنچائے پیغمبرانہ طریقے سے. پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو گالیاں دے کر دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو کر اپنی بات منوائیں. پیغمبروں کا طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا کہ تم فرعون کے سامنے جا رہے ہو تو قولا لہ قولا لینا, فرعون کے سامنے بھی نرم بات کرنا. اب اندازہ لگائیے فرعون سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی کہ ان سے نرم بات کرنا, لعلہ یتذکر و یخشا, ہو سکتا ہے وہ بات مان لے, ہو سکتا ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ڈرنے والا نہیں ہے, نصیحت ماننے والا نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ جو داعی ہے دعوت دینے والا ہے اس کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید یہ میری بات مان لے, لہذا میں نرم بات کروں. سخت کلامی اور دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے سے لڑائی کرنا, یہ دین کی تعلیم نہیں ہے, دین کے بالکل برخلاف ہے یہ امر. وہ چاہے شیعہ کرے یا سنی کرے, دونوں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. لہذا اس محرم کے اندر بالکل واضح طور پر یہ سمجھنا چاہیے, پہلی بات تو یہ کہ جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بس اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں, آگے جو باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں دوسروں کو بھی بچائیں. حق بات حق طریقے سے حق نیت سے دوسرے تک پہنچا دیں, پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, لیکن مار پیٹ کر لڑائی بھڑائی کر کے دوسرے کے اوپر کوئی اپنا نظریہ تھوپا نہیں جا سکتا. اس کا اگر خیال کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گا. www.darsequran.com